الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود شریف پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ بصرہ میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے اور مسک عربی میں مشک کو کہتے ہیں، لہذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار، خوشبودار۔ اور وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت مشک بار و خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا تھا۔ جب مسجد میں داخل ہوتے تو مسجد میں داخل ہوتے ہی نمازیوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مسجد میں آ چکے ہیں، ایسی خوشبو ہوتی تھی ان سے۔ تو کسی نے عرض کی کہ حضور آپ کو خوشبو جو استعمال کرتے ہیں تو بہت کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی، تو یہ کون سی خوشبو آپ لگاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نہ تو میں نے کبھی خوشبو خریدی اور نہ میں نے کبھی خوشبو لگائی۔ میرا واقعہ بڑا عجیب ہے، میں بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا، جس طرح امیر لوگ اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی۔ کہتے کہ میں بہت خوبصورت اور با حیا تھا، میرے والد صاحب سے کسی نے کہا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں میں گھل مل جائے اور اس کی جو حیا ہے نا یہ تھوڑی کم ہو جائے۔ چنانچہ مجھے بازار میں ایک بزاز یعنی کپڑے بیچنے والے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا آئی اور اس نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے اور کپڑے والے سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہو انہیں لینے کے بعد اس کی قیمت ادا کر دی جائے اور بقیہ کپڑے واپس لے آئے وہ۔ بزاز یعنی کپڑے والے نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا. بڑھیا ایک عظیم الشان محل میں لے گئی, آراستہ کمرے میں بٹھا دیا. کیا دیکھتا ہوں کہ زیورات سے آراستہ خوش لباس ایک جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھی ہے, اور تخت و فرش یہ سب کے سب زری اور اس قدر نفیس کہ ایسے میں نے کبھی دیکھے نہیں تھے. مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آیا اور ایک دم میری طرف لپکی اور مجھ سے چھیڑ کھانی کرنے لگی. میں نے گھبرا کر کہا کہ اللہ سے ڈر, مگر اس پر شیطان بری طرح مسلط تھا. جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی تجویز سوچ لی اور اس سے کہا کہ مجھے استنجا خانے جانا ہے. اس نے آواز دی, چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئیں اور اس نے کہا کہ اپنے آقا کو بیت الخلا لے جاؤ. میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی. مجھے اس عورت کے ساتھ کوئی گندی حرکت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل سے حیا آ رہی تھی. مجھ پر جہنم کے عذاب کا خوف کا غلبہ تھا. چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا اور یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ منہ وغیرہ سان لیے اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی. جب میں دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا. سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئی, انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا. میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا, مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی. اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے, اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہوں. اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر ہاتھ پھیر دیا, اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی. اور یہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی خوشبو ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ با حیا نوجوان اللہ عز و جل کی خشیت اور گناہوں سے نفرت کی برکت سے معصیت یعنی گناہوں سے اپنی حفاظت میں کامیاب ہو گیا. تو یہ پتا چلا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے حیا, یہ ایک بہت ہی مؤثر چیز ہے, اور فی زمانہ اس سے ہم خالی ہیں. حیا نہیں ہے. حیا کے معنی کیا ہے؟ حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا, تھوڑا جھجکنا, ڈرنا. اور اس سے مراد وہ وصف ہے, وہ چیز ہے, وہ کوالٹی ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں. یہ حیا ہے. تو لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو, یہ مخلوق سے حیا کہلاتا ہے. لوگوں سے شرما کر ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو, یہ مخلوق سے حیا کہلاتا ہے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا یہ دنیاوی برائیوں سے بچاتا ہے, اور علماء اور صلحاء سے حیا کرنا دینی برائیوں سے باز رکھے گا. مگر حیا کے اچھا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی ہو, اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو. اور اللہ تعالی سے حیا یہ ہے کہ اس کے ہیبت و جلال اور اس کے خوف کو دل میں بٹھائے اور ہر اس کام سے بچے کہ جس کام میں اللہ کی ناراضی ہے. اور یہ بدقسمتی سے ہمارا معاملہ جو ہے اس میں بالکل خالی ہے، بلکہ ہم تو بدقسمتی سے ایسی صحبت پاتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت ہمیں اکیلے میں شرم آتی بھی ہے نا تو ہم ایسے بے شرموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جن سے ہماری وہ شرم بھی اٹھ جاتی ہے، ہم ایسی گیدرنگز تلاش کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان ایسے عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں، بعض ایسے تہوار آتے ہیں، بعض ایسے دن منائے جاتے ہیں کہ جس میں لا محالہ ہم ایسی گیدرنگ میں چلے جاتے ہیں کہ جس گیدرنگ میں جا کر یوں سمجھی کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے اور ہم مطلب گزارتے ہیں اس کے ساتھ وقت، اپنے نفس کو لذت دیتے ہیں، اس کو بھی پروان چڑھاتے ہیں. تو ہم غور کریں اور سوچیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اس معاملے میں ہماری کیفیت کیا ہے. حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا یہ حیا ہے. اور اسی قبیل قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا کہ اللہ تعالی سے حیا کی وجہ سے وہ اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس امت میں سب سے بڑا با حیا آدمی کون ہے؟ سنیے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں، میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ عز و جل سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں بند کمرے میں. اور ابن عساکر نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں. ہماری حیا کا عالم کیا ہے کہ چلے غسل خانے میں جب نہاتے تو وہ تو اندر کا معاملہ ہے جو ہمارا حال ہوتا ہے، لیکن ہم تو ایسے موقع پہ جاتے ہیں، سی ویو پہ چلے جاتے ہیں، ساحل سمندر پہ چلے جاتے ہیں، اور معاذ اللہ اتنی بے غیرتی کی بات کہ اپنی جوان بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بہنوں کو لے کر جاتے ہیں جن کے پانی سے کپڑے لپڑ جاتے ہیں، اور ایسے بے حیا مناظر جن کو دیکھ کر ہم کسی اور عورت پر لذت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری اپنی بہو بیٹیوں کی حالت ایسی ہوتی کہ ہمیں شرم نہیں آتی. یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا. حضرت عثمان آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فقی ابو اللیس سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حیا کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، لوگوں کے معاملے میں حیا، اور نمبر دو، اللہ عز و جل کے معاملے میں حیا. لوگوں کے معاملے میں حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی نظر کو حرام کردہ اشیاء سے بچا، اور اللہ عز و جل کے معاملے میں حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تو اس کی نعمت کو پہچان اور اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کر. تو فطری اور شرعی اعتبار سے بھی حیا کی تقسیم کی گئی. فطری حیا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر جان میں پیدا فرمایا، اور یہ پیدائشی طور پر ہر شخص میں ہوتی ہے. اور شرعی حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر غور کر کے نادم و شرمندہ ہو، اور اس شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر آئندہ گناہ سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرے. علماء فرماتے ہیں کہ حیا ایک ایسا خلق ہے، ایک ایسی عادت ہے جو برے کام چھوڑنے پر ابھارے اور حق دار کے حق میں کمی کرنے سے روکے. یہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دی، لیکن اس آنکھوں کا مصرف کیا کر رہے ہیں ہم؟ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جس سے اللہ تعالی نے دیکھنے سے منع فرمایا. کتنا کریم ہے پروردگار کہ ہمیں اندھا نہیں کرتا ہے، ہمیں اندھا نہیں کرتا ہے. تو ہم اس آنکھوں کی نعمتوں کو مطلب اس کی قدر نہیں کرتے. اس کی صحیح معنوں میں قدر تو یوں سمجھے کہ وہ کرے جو نابینا ہے. تو ہم اس طرح سے نعمتوں پر غور کرتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا فرمائی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ملنے پر اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو میں ان کوتاہیوں پر غور کر کے نادم و شرمندہ ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کی خوف کی بنا پر آئندہ گناہ نہ کرنے کا میرا عزم ہو جائے، میں بچاؤں اپنے آپ کو. تو حیا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک ایسا خلق ہے جس پر اسلام کا مدار ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ انسان کے افعال دو طرح سے ہیں، نمبر ایک جن سے حیا کرتا ہے اور نمبر دو جن سے حیا نہیں کرتا. تو پہلی قسم حرام و مکروہ کو شامل ہے، اور اس کا ترک مشروع یعنی موافق شرع ہے، اور دوسری قسم واجب، مستحب اور مباح کو شامل ہے. ان میں سے پہلے دو کا کرنا مشروع یعنی موافق شرع ہے، اور تیسرا کا کرنا جائز ہے. اور یوں یہ حدیث مبارکہ کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر، یعنی حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد عالی شان ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر، ان پانچوں احکام کو شامل ہے. تو حیا کبھی فرض و واجب ہوتی ہے، جیسے کسی حرام و ناجائز کام سے حیا کرنا، کبھی مستحب جیسے مکروہ تنزیہ سے بچنے میں حیا، اور کبھی مباح یعنی کرنا نہ کرنا یکساں جیسے کسی مباح شرعی کرنے سے حیا. تو یہ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ حیا کی نشو نما میں ماحول اور تربیت کا یہ بہت عمل دخل ہے. حیا دار ماحول میسر آنے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے. آپ مذہبی ماحول میں آ جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، تو الحمدللہ یہاں تو نگاہیں جھکانے کا درس ملتا ہے کہ آنکھیں جھکا کر چلنا ہے. بات چیت کرتے کرتے بھی آنکھیں ملا کر بات نہیں کرنی، آنکھیں جھکا کر بات کرنی ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تربیت ملتی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھتے وقت چادر کا استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت اس کو اپنی اصطلاح میں پردے میں پردہ کہتے ہیں. پردہ تو ہے لیکن بسا اوقات ہمارے اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور سامنے اگر کوئی اپنی ٹانگیں اونچی کر کے بیٹھے تو بہت بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں. سامنے والے کو اگر حیا ہو تو اس کی طرح نظر نہیں اٹھتی ہے. تو امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پردے میں پردہ کرنے کو تربیت دیتے کہ آپ جب بیٹھے ایک چادر اپنے ساتھ رکھیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، یہ ان کے پاس چادریں ہوتی ہیں کہ بیٹھتے وقت مطلب یہ اپنے ٹانگوں پر اس چادر کو ڈال لیتے ہیں تاکہ اگر کپڑا اوپر نیچے بھی ہو جائے تو بے حیائی کا ماحول منظر نہ ہو. تو پتہ چلا کہ حیا دار ماحول یہ میسر آنے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے، جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت یہ قلب و نگاہ کی پاکیزگی سلب کر کے بے شرم کر دیتی ہے، بے شرم کر دیتی ہے. اور بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں کو روکتی تھی. یعنی اگر آپس میں اگر ہماری حیا ہے تو ہماری گفتگو کا بھی کوئی لمٹ ہوگی نا. نہیں یار، اس سے بڑی بات نہیں کرنی، اس سے بڑی بات نہیں کرنی. کوئی ماحول دیکھنے کا ہوگا تو دیکھنے کا ماحول بھی اگر وہ حیا دار ماحول ہوگا تو پھر آپ دیکھیں اس کی لمٹ ہوگی کہ اس میں پہلے سے ہمارا ذہن ہوگا کہ اس طرح کا ماحول یہ ہے ہی نہیں. اور اگر بے حیائی کا ماحول ہو تو، اور جیسے کہتے ہیں نا حمام میں سب ننگے، تو سب ننگے ہی ہو جاتے ہیں، سارے اپنی اخلاقی معاملہ سب کچھ دور کر دیتے ہیں. تو یہی ہماری گیدرنگز کا ہے کہ ہم غور کریں اور سوچیں کہ صحبت کیسی ہے، میں کن صحبتوں میں جاتا ہوں، چاہے کوئی مذہبی وضاحت والا بھی ہو، داڑھی والا بھی ہو، اگر وہ ایسے بے حیا قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، حیا اٹھ جاتی اس کی بھی، اس کی بھی حیا اٹھ جاتی ہے. کل تک جو اس کے سامنے بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے، آج اس نے وہ ماحول اپنا لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ بھی غیر اخلاقی گفتگو ہوتی ہے، اس کو بھی غیر اخلاقی مناظر دکھائے جاتے ہیں، اس کو بھی غیر اخلاقی تصاویر دکھائی جاتی ہیں، اس کو بھی غیر اخلاقی افعال میں مبتلا ہونے کا اٹریکشن ملتا ہے، اور شیطان اس وقت اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے. تو پتہ چلا ماحول، شرم و حیا والا ماحول ہوگا، ہم شرم و حیا والے بنیں گے، بے شرمی کا ماحول ہوگا، بے شرمی والا ماحول ہوگا. اور یہی گھروں میں دیکھ لیں کہ اگر آج اگر ہم نے اپنے گھروں میں شرم و حیا والا ماحول دیکھا ہے تو پھر آپ کا ماحول الگ ہوگا. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے. یہ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ چونکہ وی سی آر اس ٹائم استعمال ہوتا تھا فلمیں دیکھنے کے لیے، اور کیسٹ لگائی جاتی تھی، تو گھر کے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا تھا، اور کوئی ایسا منظر ہوتا تھا وہ فارورڈ کر دیتا تھا، اور جملہ کیا ہوتا تھا؟ یہ منظر دیکھنے جیسا نہیں ہے. یعنی اس وقت وہ بڑوں کی غیرت کا یوں سمجھے جنازہ نکلا ہوا ہوتا تھا کہ وہ ان کے سامنے وہ بے حیائی کا منظر 10 سال 12 سال کا بچہ فارورڈ کرتا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ منظر دیکھنے جیسا نہیں ہے. ہماری عقل ماری گئی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے منظر دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں ایسے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، ایسی فلمیں چلائی جاتی ہیں، ہمارے موبائل میں ایسی تصاویر ہوتی ہیں کہ جن کا دیکھنا شہوت کو ابھارتا ہے، جس کا دیکھنا غیر اخلاقی افعال کو کرنے کا مطلب وہ جذبہ ابھارتا ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا نہ رہے تو اب برائی سے کون روکے؟ یعنی یہ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے، کیونکہ میں اگر اچھا بنتا ہوں میرا گھر اچھا بنے گا. ہم اگر اپنے گھر کو حیادار بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بارے میں غور کریں کہ میں حیادار ہوں کہ نہیں. میں سب کچھ کروں، میرے گھر میں کچھ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام ہمارے دین نے ہم کو ایک باؤنڈری دی ہے، اس باؤنڈری کے درمیان ہمیں رہنا ہے، اپنے معاملات کو اپنے افعال کو اس باؤنڈری کے حدود میں رکھنا ہے. اور معاذ اللہ اگر یہ ذہن بنتا ہے کہ سب چلتا ہے، سب نہیں چلتا، ہم مسلمان ہیں سب نہیں چلتا. اگر یہ سب چلتا والا نعرہ لگائے تو پھر وہ افعال ہو جاتے ہیں کہ شرم سے بندہ پانی ہو جاتا ہے، گڑ جاتا ہے، خودکشیاں کر لیتے ہیں کہ میرے بچوں نے میری بچیوں نے ایسے افعال کیے کہ اب میں خاندان میں منہ کیسے دکھاؤں گا، میں معاشرے میں اٹھوں گا کیسے، میرے گھر میں اس قدر بے حیائی کے معاملات ہو گئے. تو حیا نہ رہے تو برائی سے کون روکے؟ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو بدنامی کے خوف سے شرما کر برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں نیک نامی اور بدنامی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے بے حیا لوگ ہر گناہ کر گزرتے، اخلاقیات کی حدود توڑ کر بد اخلاقی کے میدان میں اتر آتے، اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرنے میں بھی ننگو آر محسوس نہیں کرتے. اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے، کوئی کوالٹی ہے، اور اس جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت حیا ہے. اس لیے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل، ایمان کی مضبوطی کا باعث اور اس کی علامات میں سے ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے یعنی علامات ہیں، اور حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. ایک اور حدیث شریف میں ہے، حیا ایمان سے ہے، جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے، اسی طرح حیا با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے. یوں مجازن اسے ایمان سے فرمایا گیا. اس کی مزید وضاحت و تائید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے ہوتی ہے، بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. حیا ضروری ہے، میں با حیا ہوں کہ نہیں، میرے افعال، میرا کردار، میرا اٹھنا، میرا بولنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، یہ کس سطح پر ہے؟ میں غور کروں اور سوچوں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ملاحظہ فرمایا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے، یعنی کثرت حیا سے منع کر رہے تھے، تو فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو کہ بے شک حیا ایمان سے ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں بھی غور کریں کہ اگر آج ہمارے گھر میں کوئی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا کر کچھ شرم و حیا کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں نہیں دیکھتا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامے نہیں دیکھتا، وہ گھر میں اگر گانے بر جائے تو اس کمرے سے باہر نکل جاتا ہے، وہ اس معاملات میں پہلے اگرچہ مبتلا تھا مگر اب جب سے اس نے اجتماعات میں جانا شروع کیا ہفتہ وار، اس نے مدنی مذاکرے دیکھنا شروع کیے، اس نے مدنی قافلے میں سفر شروع کیا، اس نے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر مدنی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا، اب وہ کچھ حیا کے معاملات اپناتا ہے کہ اس کو چھیڑا جاتا ہے، اس کو تنگ کیا جاتا ہے، بلکہ معاذ اللہ بعض جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کی اس معاملے میں حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کے آنے پر والیوم تیز کر دیں گے، اس کے آنے پر پہلے تو کچھ اور دیکھ رہے تھے، جیسے بھائی آیا تو کوئی ایسا فلم لگا دی تاکہ لا محالہ اس کو تنگ کیا جائے۔ تو حیا ایمان سے ہے، تو معلوم ہوا کہ حیا جتنی زیادہ ہو اتنی ہی اچھی ہے، جو حیا کمزوری اور احساس کمتری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ خوف خدا کے سبب ہو کہ اسی میں بھلائی۔ چنانچہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا صرف خیر یعنی بھلائی ہی لاتی ہے۔ تو یہاں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ بعض اوقات حیا انسان کو حق بات کہنے، شرعی حکم دریافت کرنے، نیکی کی دعوت دینے، انفرادی کوشش کرنے، دیگر مدنی کاموں سے روک کر اسے بھلائی سے محروم کر دیتی ہے، تو پھر یہ صرف بھلائی تو نہ لائی۔ تو امیر اہل سنت جواب لکھتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں حیا کے شرعی معنی جو اس رسالے کے صفحہ نمبر 7 پر ہم نے سنے اور وہ کیا تھا، عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا، یہ حیا کا معنی ہے۔ تو فرمایا کہ حیا شرعی کبھی بھی نیکیوں سے نہ روکے گی بلکہ ان پر مزید ابھارے گی، اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ حیا سب کی سب خیر یعنی بھلائی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حیا ہی تو رخصت ہوئی کہ آج اگر مثلا ہمارے یہاں شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں کیسی کیسی خرافات ہوتی ہیں کہ دولہا جو ہے وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں پھنستا ہے اور وہ چھیڑ خانیاں کی جاتی ہیں، اور معاذ اللہ اس میں جو بے پردگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ سب کا سب جو ہے وہ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ اور یہاں امیر علیہ السلام ایک بڑی پیاری بات یعنی چوٹ لگانے کے لیے نقل فرماتے ہیں کہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر نکاح کا وکیل کنواری لڑکی سے بوقت نکاح اجازت لے، شرعی مسئلہ ہے کہ اگر نکاح کا وکیل کنواری لڑکی سے بوقت نکاح اجازت لے اور وہ شرما کر خاموش رہے تو یہ اذن مانا جائے گا، یعنی یہ اجازت مانی جائے گی۔ تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ پہلے دور کی لڑکیاں ایسی کرتی ہوں گی، جب ہی تو ہمارے فقہ کرام رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ تحریر فرمایا، مگر اب تو لڑکیاں اپنے منہ سے شادی شادی کہتی ہیں بلکہ نامحرموں کے سامنے بھی شادی کے تذکرے کرتے ہوئے نہیں شرماتی۔ تو ایسے بہت سے معاملات ہیں کہ اگر اس پر غور کریں اور سوچیں تو پھر پتا چلے گا کہ یار واقعی اس معاملے میں بڑی جرت ہو گئی ہے اور بڑا اس معاملے میں جو معاملات ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں بعض اوقات یہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ یار ابھی تو جوان ہے اور جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، تو اس جوانی میں تو خوش گپیاں کرنی ہیں، عیش کوشیاں کرنی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ان جوانی کے ایام میں ہی تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ایسے افعال سے بچنا ہے کہ جو ایسا نہ ہو کہ ہم کو آگے چل کر رسوائی کا مطلب وہ سامان میسر کر دیں. ایسے افعال کرتے ہوئے جب جوانی گزرتی ہے تو بسا اوقات زندگی بھر کا روگ لگ جاتا ہے, ایسی شرمندگی ہوتی ہے کہ زندگی گزار رہی اجیرن ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھے کیوں, ایسے لوگوں کی باتیں سنے کیوں, ایسے ماحول کو اپنائے کیوں. یعنی آج کل جو انٹرنیٹ کا جو معاملہ ہے اور جو فی زمانہ غیر مسلموں کے رسم و رواج اپنائے جاتے ہیں, ان کے تہوار منائے جاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ شہوت پر ابھارتے ہیں, یہ شہوت پر ابھارتے ہیں. نتیجتاً آج کا نوجوان ایسی گندی صحبتوں میں جا کر ایسے گندے معاملات اختیار کر کے بسا اوقات اپنی جوانی تک برباد کر دیتے ہیں. تو بے حیا, یہ یاد رکھیے گا کہ بے حیا یہ نیک نہیں کہلا سکتا, کیونکہ ہر رسول, ہر نبی, ہر ولی یہ با حیا ہی ہوتا ہے. اللہ عز و جل کے مقبول بندے کے بارے میں بے حیائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جو بے حیا ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار نہیں. تو ہمیں جو بھی ہماری شریعت نے احکام دیے, پردے کے بارے میں جو احکامات دیے, ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے. اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچانا ہے, ایسی گیدرنگ سے بچانا ہے کہ جو ہمیں برائیوں کی طرف ابھاریں. تو ان لوگوں کی کتنی بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ نفلی عبادتیں اور ریاضتیں کرتے ہیں, فرائض کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھتے ہیں, نفلی روزے رکھتے ہیں, مگر گانے باجوں, فلمیں, ڈراموں, غیر عورتوں کو تاکنے جھانکنے اور ان پر بری نظر ڈالنے جیسی بے حیائی کے کاموں سے باز نہ رکھے. یاد رکھیے, ہزاروں سال کی نفلی نمازوں, نفلی روزوں, کروڑوں اربوں روپیوں کی نفلی خیراتوں, بہت سارے نفلی حج عمرے کی سعادتوں کی بجائے صرف ایک گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ افضل ہے. کیونکہ کروڑوں نفلی کاموں پر کے ترک کرنے پر قیامت میں عذاب کی کوئی وعید نہیں, مگر گناہ صغیرہ سے بچنا واجب, اور اس کے ارتکاب پر بروز قیامت مواخذہ پوچھا جائے گا اور سزا کا استحقاق ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہر اس انداز کو چھوڑنے کی کوشش کریں کہ جو غیر اخلاقی ہے, بری صحبت اور گندے ماحول میں جو رہتے ہیں, بسا اوقات بہت ساری ایسی نادانیاں کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے, حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, پیکر شرم و حیا مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تعالی کے نزدیک بروز قیامت مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی اس کے پاس آئے, پھر وہ اپنی بیوی کے راز کو لوگوں میں ظاہر کر دے. تو آج کیسی ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ ہم اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علی رضوان سے فرمایا, اللہ عز و جل سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ہم نے عرض کی, اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہیں ہم اور سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. ارشاد فرمایا, یہ نہیں بلکہ اللہ سے کما حق ہو حیا کرنے کے معنی یہ ہے کہ سر اور سر میں جتنے اعضا ہیں ان کی اور پیٹ کی اور پیٹ جن جن اعضا کو گھیرے ہیں ان کی حفاظت کرے, اور موت اور مرنے کے بعد گلنے سڑنے کو یاد کرے. آخرت کو چاہنے والا دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے, جو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا. تو ہمیں اپنے جسم کے تمام اعضا کو حیا کا عادی بنانا اور گناہوں سے بچانا چاہیے. سر کی حیا, سر کو برائیوں سے بچانا ہے, اسے برے خیالات آنے نہ دیں. شیطان لاتا ہے خیالات, وہ بھی دشمن ہے ہمارا. اب کوئی دشمن اگر ہم پر گن تانے تو مقابلہ تو کریں گے نا. تو شیطان ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن اگر یہ سر میں بھی ایسے گندے خیالات لائے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. اور سر کے اعضا جیسے ہونٹ، زبان، کان، آنکھوں کے وغیرہ بھی ساتھ گناہ نہ کیے جائے. زبان کی حیا یہ ہے کہ زبان کو برائیوں سے بچاتے ہوئے بد زبانی، بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کرے. حدیث پاک میں ہے کہ اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. اور پھر بعض اوقات شہوت کی تسکین کے لیے ایسی بری بری باتیں سنائی جاتی ہیں. تو یاد رکھیے حدیث پاک میں ایک بزرگ کا قول ہے، سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں لایا جائے گا. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے، پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی. تو آج دنیا میں عزت چاہتے ہیں، کوئی ہماری بے عزتی نہ کرے. چار آدمیوں کے سامنے بھی اگر کوئی ہماری کمزور بات کہے ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. تو قیامت کا احساس پیدا کریں کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کھولے جائیں گے. ان بری باتوں پر اگر ہماری شکلیں بدل دی گئیں، ہمیں آڑ دلائی گئی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. آنکھوں کی حیا، ان کو بھی بد نگاہی، اور جن چیزوں کی طرف نظر کرنا شرن ناجائز ہے ان سے بچانا اشد ضروری اور حیا کا تقاضا ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، تب بھی میرے نزدیک یہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے ستر یعنی شرمگاہ دیکھوں یا کوئی میرا ستر دیکھے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج انٹرنیٹ کا، موبائل کا ایسا عجیب و غریب دور ہے کہ اس میں بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچانا ہے. کہ حضرت علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمت اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں، حافظہ کمزور کرنے والے اسباب تحریر فرمائے، ان میں یہ بھی ہے کہ اپنا اور غیر کا ستر دیکھنے سے تنگ دستی آتی اور حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو جب اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی حافظہ کمزور اور تنگ دستی کا وبال آتا ہے، تو پھر بد نگاہی کرنے اور فلمیں دیکھنے والے ان کے دینی دنیاوی کتنے نقصانات ہوتے ہوں گے. پھر ہم کہتے ہیں یار کاروبار میں نقصان ہے، پورا نہیں ہوتا، تو جناب یہ مسئلہ ہے، تو وہ مسئلہ ہے. یہاں تک حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو اس وقت تک مبارک کپڑا اوپر نہ اٹھاتے جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے. الغرض ہر کام میں حیا 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 کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بالخصوص بد نگاہی سے بچانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے. تو خدا کی قسم، بد نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. منقول ہے جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا. اور جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی. تو ہم بہت کمزور ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت کمزور ہیں. راہ چلتے ہوئے، بلڈنگ سے اترتے ہوئے، اپنی بلڈنگ کی گیلری میں کھڑے ہوتے ہوئے، اپنی بلڈنگ کی کھڑکیوں میں کھڑے ہوتے ہوئے، اپنے گھر میں آتے جاتے بھی اپنے آپ کو ان افعال سے بچائیں کہ جس میں بد نگاہی کے اسباب ہوتے ہوں، ایسی گیدرنگ سے بچائیں کہ جن گیدرنگ میں بد نگاہی کے معاملات ہوتے ہوں، ایسے نیٹ کے ایسے ویب سائٹ سے بچائیں کہ جن میں آپ کو بد نگاہی کا احتمال ہوتا ہو. کیونکہ آج کل ظاہر ہے نیٹ کا استعمال کاروباری کئی معاملات میں کیا جاتا ہے، لیکن ہم کو اب بچنے کا سامان تو کرنا پڑے گا نا. ایسا تو کہہ نہیں سکتے نہیں جناب کام کرنا ہے لہذا سب کچھ کرنا پڑے گا. نہیں، اپنے آپ کو ان افعال سے بچائیں تاکہ عبادت کی لذت حاصل ہوگی، روحانی سکون حاصل ہوگا. اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ بد نگاہی کے سبب تنگ دستی ہے، اس تنگ دستی کا جو رونا ہے اس کا علاج ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے. پھر معاشرہ تیزی کے ساتھ برائیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اس معاشرے کی اصلاح کی صورت یہ بھی ہمیں ہی کرنی ہے، ہمیں ہی نیکیاں کرنی بھی ہیں، نیکیاں پھیلانی ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، روزانہ اپنی مساجد میں فیضان سنت کا درس عام کریں، اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیں، کریا کریا، بلڈنگ بلڈنگ، گلی گلی، چوکوں پر جا کر چوک درس کا اہتمام کریں، تاکہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی صورتیں ہوں۔ ورنہ ایسے ایسے واقعات آپ نے مدنی چینل پہ بھی سنے ہوں گے کہ علامان والحفیظ کے، بلکہ معاشرہ تیزی کے ساتھ بہت برائیوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنی ہے، مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرے کو بھی دیکھنا اپنا معمول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔